فرجہم برائے خوشنودی امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ الشریف سلمان.
اللہم صلی علی محمد و آلی محمد و اجل فرجہم.
تاجیل ظہور امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے لیے بار دیگر بلند کر سلمان.
اللہم صلی علی محمد و
جل فرجہ. سورہ فاتحہ. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفیع ذنوبنا مولانا ابی القاسم محمد صلی اللہ
علیہ وسلم. محمد و آل محمد
وعجل فرجہم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المسلمین سیما بقیت اللہ فی الارضین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. اللہم صلی وسلم وسد وبارک علی صاحب دعوت نبویہ والصولۃ الحیدریہ والعصمۃ الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعة الحسینیا والعبادۃ السجادیا والمعاصر الباقریا والآثار الجعفریا والعلوم الکاظمیا والحجج الرضویا والجود التقویا والنقابۃ النقویا والهیبۃ العسکریا والغیبۃ الالهیا صلوات.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد
اجل فرجہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وقوله الحق. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تمام حمد و ثنا ذات باری تعالیٰ کے لیے جو معبود برحق ہے، جو واحد و یکتا ہے، جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ پروردگار جو ہم سے ہماری شہرک سے بھی زیادہ نزدیک ہے اور ہم سب کو دیکھ رہا ہے، ہم سب کے دلوں کے مخفی رازوں سے بھی آگاہ ہے. خواتین گرامی، آج وقت کی بہت کمی ہے، اس لیے مختصراً اس سورہ کے حوالے سے اور اپنی مجلس کے موضوع کے حوالے سے چند چیزیں آپ کے سامنے پیش کروں گی. سورہ اثر قرآن کریم کی وہ مختصر سورہ ہے جس کے اندر تمام چیزوں کو اکٹھا کر دیا گیا ہے. مفسرین اور علماء کرام یہ کہتے ہیں قرآن کریم کے بارے میں جو کچھ وہ بیان کرتے ہیں وہ ائمہ علیہ السلام کی حدیثوں سے اخذ کر کے بیان کرتے ہیں. کہ قرآن کریم کو اگر خلاصہ کیا جائے تو سورہ عصر میں اس کے مفاہیم آ جاتے ہیں. پروردگار عالم نے عصر کی قسم کھائی. قرآن کریم میں بہت سی جگہوں پر اللہ قسم کھا رہا ہے اور قسم انتہائی وزنی چیز ہے. عام طور پر کوئی انسان کوئی بات کرتا ہے تو ہمیں یقین نہ آ رہا ہو تو اس سے کہتے ہیں کہ قسم کھاؤ، کیونکہ جب قسم کھاتا ہے تو انسان کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ قسم کھانے کے بعد میں نے بات سچی کرنی ہے، اب جھوٹ کی گنجائش نہیں، اور اگر جھوٹی قسم کھائے تو اس کا عذاب شدید ہے۔ قسم انسان کس چیز کی کھائے، شریعت نے طریقہ بتایا ہے کہ جو قسم رائج ہے وہ غلط ہے، بلکہ قسم ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا تعلق دین سے اور شریعت سے، اور اسلام نے بتایا کہ قسم بھی جو ہے وہ کن چیزوں کی کھائی جا سکتی ہے، ایسی جس کا جس چیز کے دل چاہے وہ قسم کھا لے، یہ بھی غلط۔ ہمارے بحث نہیں ہے، زمنہ نرس کیا قسم کی بات آئی۔ قسم کھانے والا پروردگار عالم ہے، خدا قسم کھا رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اہم بات ہے جو اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے، اللہ جس کو بیان کرتا ہے تو پھر قسم کھا کر بیان کرتا ہے۔ ولا سر زمانے کی قسم، قسم کھائی زمانے کی، عصر کے وقت بھی اس میں شامل ہے، اور بہت سارے قرآن کے الفاظ ایسے ہیں جو بظاہر لفظ ہمیں لفظی معائنہ کریں تو وہی سمجھ میں آتا ہے، جیسے عصر کا وقت ہے یا زمانہ ہے، لیکن مفسرین نے کہا یہاں مراد والعصر سے امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرج الشریف
صلی اللہ محمد
امام برحق کی قسم کھا کر پروردگار عالم فرما رہا ہے کہ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان گھاٹے میں۔ یہاں بھی دو دفعہ تاکید کی، ایک حرف انا کے ساتھ جو حرف تاکید ہے بے شک، ان الانسان، اب یہاں انسان جو ہے وہ سب انسان ہے، جنرلائز بات کی، انسان خسارے میں، لفی خسر، اور یہ لام بھی جو ہے وہ تاکید کے لیے، انسان گھاٹے میں۔ حقیقتاً اگر انسان عام زندگی کو دیکھے اور غور و فکر سے تدبیر کے ساتھ سوچے کہ زندگی کا اینڈ کیا ہے، انسان پیدا ہوا، اس دنیا میں آیا، 70 سال رہا، 60 سال رہا، اگر اس نے صرف مال و دولت کی بھاگ دوڑ میں زندگی بسر کر دی، صرف پیسہ جمع کیا اور کھایا پیا، زندگی کے عیش و نوش کو اس زندگی میں رکھا کہ ہم بس عیاشی کریں، اچھا کھا لیں، آرام کر لیں، اور یہاں تک کہ بچے بچے پیدا ہو جائیں، بچے بڑے ہو جائیں، پھر ہم مر جائیں، اگر یہی زندگی ہے، جیسا کہ عام طور پر مغرب نے بھی یہ تصور دیا کہ زندگی میں جتنی لذتیں اٹھانی ہیں وہ اٹھاؤ، ہم وہی چیز اپنی سوسائٹی میں بھی ہر طرف سے اٹھتی ہوئی دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر یہی زندگی ہے، یہ زندگی میں بس مزے اڑاؤ اور مر جاؤ۔ اللہ نے کہا یہ والی زندگی لفی خسر، جو پوری دنیا حیوانیت کی زندگی گزاری ہے، گھاٹے والی زندگی ہے، یہ خسران ہے، یہ نقصان ہے۔ صرف وہ لوگ کامیاب ہوں گے، صرف وہ لوگ فلاح یاب ہوں گے، الا الذین، اس میں اللہ نے سے استثنا کر کے بتا دیا، الا الذین یعنی صرف وہ لوگ، مگر وہ لوگ جو صاحب ایمان ہیں یہ کامیاب ہوں گے۔ الذین آمنوا تو عملوا الصالحات، بس وہ لوگ جو ایمان لائیں گے اور اعمال صالحہ بجا لائیں گے، علم بھی ہوگا، اعمال بھی ہوں گے اور ایمان بھی ہوگا، ایمان کے ساتھ عمل صالحہ کریں گے، وہ کامیاب ہوں گے۔ اب یہ صرف ایمان اور عمل کی حد تک محدود نہیں رہیں گے، ایک گوشے کنار میں بس اپنی نمازیں پڑھ لیں، اپنا ذکر کر لیں، اپنے اعمال بجا لے آئیں، عبادت کے مقبروں میں دفن ہو جائیں، نمازیں پڑھتے پڑھتے، عبادت کرتے کرتے نہیں۔ اللہ نے کہا یہ اپنا ایمان اور عمل بھی بجا لائیں گے اور دوسروں کو بھی سکھائیں گے۔ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، حق کی تلقین بھی کرنے والے ہوں گے، معاشرے میں زندہ فرد ہوں گے، معاشرے میں متحرک ہوں گے۔ شیعہ ایسا ہی ہوتا ہے، شیعہ وہ نہیں ہوگا جو صرف اپنی منزوی زندگی گزارے، بلکہ ہمیں کربلا نے، ہمیں کربلا کے بعد والے آنے والے شیعوں نے، امام حسین علیہ السلام کے چاہنے والوں نے، حسینیوں نے، صلی اللہ محمد واجل فرن، یہ سبق سکھایا ہے، عمل کر کے دکھایا ہے کہ دوسروں کو بھی ساتھ لے کر چلو، ایک ایک انسان کو بیدار کرو، دوسرے جو خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں ان کو بھی متحرک کرو، اور خصوصاً خواتین اس حوالے سے بہت زیادہ ذمہ داری رکھتی ہیں کہ ہم صرف اپنی عبادت ہی نہیں کریں، بلکہ سب سے پہلے سب سے پہلے اپنے گھر کو درست کرنے کی کوشش کریں. ایسا نظر آتا ہے کہ خواتین ہوتی ہیں بہت اچھی ہیں نا, عورتیں اپنی عبادات کر رہی ہوتی ہیں, نمازیں بھی پڑھ رہی ہیں, روزے بھی رکھ رہی ہیں, حج پر بھی جا رہی ہیں, لیکن ان کے گھر کے اندر وہ تحرک نظر نہیں آتا. اکیلے اکیلے عبادات کر رہے ہیں, اکیلے اکیلے اعمال بجا لا رہے ہیں, اولاد کو اپنے راستے پر نہیں لے کر چل رہے, خود پردہ کر رہے ہیں, جوان جوان بچیاں بے پردہ ہیں, خود سروں پر چادریں ہیں, 14-15 سال کی لڑکی ہے جس نے کیپری بھی پہنی ہوئی ہے, بال بھی کھلے ہوئے. یہ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کے اوپر فائز نہیں ہے. حق کی تلقین کرنی ہے, دوسروں کو بھی حق بات بتانی ہے, امر بالمعروف نہی عن المنکر. اور جب حق کے راستے میں آئیں گے تو ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ پیش آئے گا کہ بہت ساری رکاوٹیں آئیں گی, بہت ساری مشکلات آئیں گی, بہت سارے مصائب آئیں گے, سختیاں آئیں گی. ان سے نبرد آزما ہونے کے لیے صبر کی طاقت کی بھی ضرورت ہے, قوت کی ضرورت ہے, استقامت کی ضرورت. اس میں بھی وہ ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہیں گے. ہاں دیکھو یہ تو آنا ہی ہے, دشوار کٹھن مراحل تو حق کے راستے میں آنے ہی ہیں, اس لیے تحمل سے کام لو. یہ تلقینات بہت اہمیت کی حامل ہیں کہ اگر انسان دوسروں کو کچھ بتاتا ہے تو اس کا اثر ہوتا ہے. بہت چھوٹی سی بات ہے, بہت چھوٹی سی بات ہے, لیکن ایک دوسرے کو بتانے سے بڑے بڑے مسائل بعض اوقات حل ہو جاتے. چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں, آپ نے کسی کو یہ بتا دیا کہ سورہ فاتحہ میں مثلا فلاں چیز کو کیسے پڑھنا ہے, غلط پڑھ رہا تھا, آپ نے ایک غلطی صحیح کروا دی. اب ہو سکتا ہے یہ شخص ساری عمر اگر قدردان ہے تو اس بات کا احساس کرے کہ فلاں نے دیکھو میری پہلی یہ غلطی صحیح کی تھی, اب تک میں نے صحیح پڑھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت بڑی غلطیاں ہمارے ہاں معاشرے میں ہوتی ہیں. رحمان میں رے کے اوپر زبر ہے, لیکن اکثر لوگ اس کو رحمان پڑھ رہے ہوتے, رے کے نیچے زیر پڑھ رہے ہو. اسی وجہ یہ کہ ہمارے ہاں وہ تلقین نہیں ہو رہی حق اور صبر کی. میں کہہ رہی ہوں کہ جو کوئی جو کچھ اچھی بات صحیح جانتا ہو اس کو یہ درد ہونا چاہیے کہ ہم دوسروں کو بھی سکھائیں, دوسروں کو بھی بتائیں. یہ قرآن نے کہا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, وہ لوگ جو صرف اپنی فکر میں نہیں ہوں گے بلکہ دوسروں کی بھی فکر میں ہوں گے, یہ وہ لوگ ہوں گے جو کامیاب ہوں گے. بہت ساری قومیں ایسی گزری ہیں جو صرف اپنی فکر میں ہوتے تھے, عبادات کرتے تھے, 40% لوگ اچھے ہیں, 60% لوگ خراب ہیں, یہ اپنی عبادات کر رہے ہیں, باقی 60 سے کوئی غرض نہیں. اور پچھلی قوموں میں, گزشتہ قوموں میں یہ 100% لوگ عذاب میں شکار ہو جاتے تھے, اللہ کا عذاب ان کے اوپر نازل ہوتا تھا کیونکہ پروردگار عالم کے فرشتے آ کر ان کو خبر دیتے تھے کہ تم نے خود تو عمل کیا, دوسروں کو عمل نہیں کروایا. اسلام نے, شریعت نے دوسروں کو عمل کی دعوت دینے کا بھی حکم کیا. کربلا نے ہمیں یہ سبق بتایا ہے کہ ہم دوسروں کو بھی عمل کی دعوت دیں. آج کے اس مجلس میں ایک حدیث کے چند حصے آپ کو آپ کے سامنے پیش کروں گی, آپ کو بتاؤں گی, اس کے بعد انشاءاللہ مصائب کی طرف, کیونکہ آج وقت کم ہے. انشاءاللہ کل سے اسی بات کو, کل آخری دن ہے یہاں پر اس کا اختتام کرنا. ہم خواتین سب سے پہلے اپنے گھروں سے کام شروع کریں تاکہ عزاداری کے حوالے سے ہم, یہ ایک زمانے میں امام کی رحمت کے زمانے میں ہماری ذمہ داری ہے, بیدار کریں اپنے بچوں کو. پانچویں امام, امام محمد باقر علیہ السلام, محمد امام وجل فرج, امام نے جابر ابن عبداللہ انصاری سے ایک روایت بیان کی جس میں فرمایا کہ مومن اور شیعہ کون ہو, صاحب ایمان ہے کون. اب ایمان کی بات ہوئی, خوشی سے ہم نے اس ذکر کو سنا بھی اور گزر گئے, اور بار بار جب بھی سنتے ہیں تو دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ ہم بھی شاید وہی لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے, صاحب ایمان, اللہ پر ایمان رکھنے والے, رسول پر ایمان رکھنے والے, آئمہ اطہار پر ایمان رکھنے والے, فرشتوں پر ایمان رکھنے والے. جب ایمان دل میں ہوتا ہے تو عمل میں اس کا اظہار کیسے ہوتا ہے, آئمہ اطہار نے وہ چیزیں بھی بتائی کہ اگر دل میں ہے تو عمل میں کیسے نظر آئے گا. مولانا نے کہا ہمارا شیعہ متواضع ہوگا, اس لیے ہمیشہ حدیثوں سے اپنے آپ کو پرکھنا چاہیے. مولا کہہ رہے شیعہ متوازے ہوگا, شیعہ متکبر نہیں ہوگا. ہم نے اپنے نفس کو کتنا بنایا, کیا ہم متوازے ہیں؟ متوازے یعنی جھکنے والا, منکسر المزاج. اللہ کے سامنے بھی متوازے ہو, اللہ کے سامنے جو سر سجدے میں رکھتا ہے, نماز پڑھتا ہے, وہ متکبر نہیں ہو سکتا. خدا کے سامنے جھکنے والا اللہ کے مقابلے متوازے ہوتا ہے. اسی لیے روایتوں میں یہ جملات آئے ہیں کہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ متکبر ہوتا ہے. خدا کے سامنے جو نہیں جھکتا وہ اپنے آپ کو دل میں بڑا سمجھتا ہے, اللہ سے بے نیاز سمجھتا ہے. اور جو اپنے آپ کو خدا کا نیاز مند بندہ احساس کرتا ہے وہ نمازی ہوگا. نماز کے فضائل میں سے یہ ہے کہ نماز تکبر کو ختم کر دیتی, دل سے تکبر کو مٹا دیتی, بندہ بندگی کی کیفیات کو درک کرنا شروع کر دیتا ہے. اگر نماز صحیح شرائط کے ساتھ, نماز صحیح آداب کے ساتھ, تو خدا کے سامنے بھی متوازے ہوگا شیعہ, شیعہ مومنین کے سامنے بھی متوازے ہوگا, اہل ایمان کے ساتھ, دوسرے شیعہ کے ساتھ جھک کر ملے گا, تکبر کا اظہار نہیں کرے گا. یہی وہ صفات ہیں جو بچوں میں بھی منتقل ہونی چاہیے. ہم خود پہلے متوازے ہوں, اس کے بعد بچوں کو بھی توازوں کا سبق سکھائیں. جتنے بھی اخلاقیات ہیں, جو لوگ آداب اسلامی کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں, اپنے گھر میں بچوں کو سکھانے کی کوشش کرتے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ ہم اسلام کی ایک ایک بات کو فالو کریں. مثال کے طور پر قرآن نے کہا کہ سلام کرو, سلام میں پہل کرو, حدیث میں اس کا ثواب بیان کیا گیا. بچوں کو سکھانا چاہیے کہ وہ سلام میں پہل کریں, سلام کرنے کی ان کو عادت ہو. اگر کوئی متکبر ہوگا تو وہ سلام میں پہل نہیں کرے گا. متکبر شخص سلام سے دور رہتا ہے کہ ہم پہلے نہ کریں بلکہ کوئی اور ہمیں کر لے, کیونکہ وہ دل میں اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے. ایک اظہار تواضع ہے اور ایک واقعاً دل سے تواضع کا احساس. فضیلت اس تواضع کی ہے جو دل کے اندر ہو. ظاہر بعض لوگ کرتے ہیں, ظاہراً کہیں گے کہ ہم بہت اچھے ہیں, دکھائیں گے اور جھک جھک کر ملیں گے, دل میں ان کے وہ جھکاؤ نہیں ہوتا. اللہ کو جو چیز پسند ہے وہ قلب کا جھکاؤ, دل کا جھکاؤ, کہ ہم دل سے اندر سے جھکے مومنین کے سامنے, اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھے. ایک دعا کا جملہ ہے امام سید ساجدین کا, بہت چھوٹا ہے, دعا مکارم اخلاق امام سید الساجدین کی بہترین دعا ہے, جو صحیفہ کاملہ سجادیہ میں بھی موجود ہے اور مفاتح الجناح میں بھی آخر میں لکھی ہوئی ہے. یہ جو کتابیں میں آپ کو بتاتی, کوشش کریں جو اہم کتابیں وہ ہمارے گھر میں ہوں. صحیفہ کاملہ سجادیہ امام سید الساجدین کی دعاؤں کا مجموعہ ہے, جس کے زبور آل محمد کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے. یہ ضرور ہر گھر میں ہونی چاہیے, ہر شیعہ کے پاس ہونی چاہیے. اس میں امام نے تواضع کو بتایا, طلب کیا خدا سے, کیا طلب کرے, خدایا مجھے اپنے دل کے اندر ذلیل, اپنے نفس کے اندر ذلیل کر دے اور دوسروں کے سامنے باعزت بنا. یعنی خود انسان اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھے لیکن دوسرے اس کی عزت کریں, یہ ہے تواضع کا مطلب. جو مومن ہوتا ہے, جو شیعہ ہوتا ہے, وہ اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتا, لیکن ایسا نہیں ہوتا نعوذ باللہ کہ وہ ذلیل ہو, وہ رسوا انسان ہو, لوگ اس کی عزت نہ کرتے ہوں, لوگوں کے درمیان وہ باعزت انسان ہو. عزت نفس اور تواضع میں کوئی تضاد نہیں ہے. صاحب عزت ہونا چاہیے انسان کو, لیکن اپنے آپ کو کم سمجھنا چاہیے, اپنے دل کے اندر اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھنا چاہیے, تکبر کا شکار نہیں ہونا چاہیے. جس کے لیے اسلام نے ہمیں تمرینات بھی بتائی, مثلا مردوں سے کہا کہ گھر میں آئیں تو گھر والوں کے لیے چیزیں خود اٹھا کر لے کر آئیں, اپنے کام خود کریں. جس چیز سے تکبر پیدا ہوتا ہے اسلام نے اس کی مذمت کی, دوسروں سے خدمت لینے کی, کہ میرے یہ کام کرو, میرے پاؤں دباؤ, میرے فلاں کرو, میری یہ کرو وہ کرو, اس سے تکبر پیدا ہوتا ہے. کوشش کرے انسان کہ جتنا کام اپنا اپنی ذات کا خود کر سکتا ہے, جب تک کر سکتا ہے خود کرتا رہے, تاکہ اس کا نفس متواضع رہے، متکبر نہ ہو. جیسے ہی پیسہ آتا ہے، جیسے انسان کے پاس قوت آتی ہے، طاقت آتی ہے، اختیارات آتے ہیں، یہ تکبر کی بیماری بھی ساتھ ساتھ آتی ہے. لیکن اگر ایمان ہوگا، تقویٰ ہوگا، پرہیزگاری ہوگی، تو پھر انسان کے اندر یہ تکبر جنم نہیں پاتا، بلکہ انسان کوشش کرتا ہے کہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو جائے تب بھی متواضع رہے، مومنین کے ساتھ جھک کر ملے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس صفت کو اپنے اندر بھی پیدا کرنے کی، اپنے بچوں میں اس کو رواج دینے کی توفیق عطا فرمائے. درود بھیجے گا محمد صلی اللہ
محمد
اللہ اکبر اللہ اکبر
رسالت
یا رسول اللہ
رسالت
یا رسول اللہ
حاضری
یا علی
حاضری
یا
علی حق کے امام یا علی مشکل کشا پہ بلند تر صلوات
اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد وعجل فرجہم. تو مومن شیعہ اہل بیت کا چاہنے والا متواضع ہوگا. پھر امام نے دوسری صفت بیان فرمائی کہ شیعہ امین ہوگا، امانت دار ہوگا. رسول اللہ کی دو صفات ایسی ہیں جس کا ہمیشہ کفار نے بھی اقرار کیا ہے، ایک سچے ہونے کا اور ایک امانت دار ہونے کا. یہاں تک کہ جو کچھ بھی کہا، ساحر کہا، یہ کہا کہ جادوگر ہیں، یہ بھی کہا کہ ان کا کلام اپنا نہیں ہے، یہ کوئی اور چیز ہے، یہ شاعری ہے، یہاں تک کہ دیوانہ بھی کہا، نعوذ باللہ، کیا کچھ نہیں کہا، لیکن یہ نہیں کہا کہ محمد نعوذ باللہ جھوٹے ہیں یا خائن ہیں. کہتے رہے کہ رسول اللہ صادق ہے اور امین ہے. شیعہ کی بھی صفات بتائی گئی، شیعہ امین ہوگا، خیانت کار نہیں ہوگا، خائن نہیں ہو سکتا، کسی کا مال لے اور اس کو غصب کر جائے، کسی کی کوئی چیز لے اور ہڑپ کر جائے، کسی کا کوئی امانت لے اور پھر اس کے وقت کے اوپر اس کو نہ دے، ایسی کوئی چیز شیعہ نہیں کر سکتا. اور غصب کے معاملات اتنے سخت ہیں کہ اسلام نے ایک ایک عبادت کو بیان کیا کہ اگر کوئی نعوذ باللہ حج کرتا ہے کسی غصبی مال کے ساتھ تو حج اس کا پورا نہیں ہوگا، کسی غصبی زمین کے اوپر نماز پڑھتا ہے نماز نہیں ہوگی، غصبی پانی سے وضو کرتا ہے تو وضو باطل ہو جائے گا. امانت داری اتنی اہمیت کی حامل، کافر کی بھی زمین ہے، ہم وہاں نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو پہلے اس کی اجازت لینی ہوگی. ایسے شخص کی زمین ہے جس کا تعلق اسلام سے نہیں ہے، ہم وہاں کوئی عبادت کرنا چاہتے ہیں، ہم چپکے سے جا کر نہیں کر سکتے جب تک کہ مالک کی اجازت نہ ہو. اتنی امانت داری، کسی کی کوئی چیز کھول کر پڑھ نہیں سکتے، یہ بھی امانت داری ہے. کسی کا موبائل کھول کر دیکھ لیں اندر کیا کیا ہے، ڈائری کھول کر دیکھ لیں کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے، جب تک کہ کوئی اجازت نہ دے. اچھا، یہ معاملات اتنے حساس ہیں، یہ گھر کے اندر جو بالغ افراد ہیں، بہن بھائی، شوہر بیوی، شوہر کا حق نہیں ہے کہ وہ بیوی کے پرسنل معاملات میں جا کر دیکھے کہ کیا ہو رہا ہے. کچھ اس کی اپنی ذاتی زندگی بھی ہے، کچھ اس کی شوہر کے ساتھ کی زندگی. اسی طرح سے بیوی کو حق نہیں ہے کہ وہ شوہر کے ہر معاملے میں دخل اندازی کرے. امانت دار ہیں سب، کوئی چیز اگر نہیں کوئی بتانا چاہتا، اس کی پرسنل چیز ہے، کوئی ڈائری ہے، کوئی ایسی چیز ہے، ہم اجازت کے بغیر استعمال نہیں کر سکتے. حتیٰ اپنے گھر کے افراد، حتیٰ اپنے گھر کے افراد، بہت باریکیاں ہیں جس کی طرف لوگ توجہ نہیں دیتے. اسی طرح سے راز لوگوں کے، آپ کو پتا ہے، اس وجہ سے پتا ہے کہ آپ کے محلے کی بات ہے، آپ کو پتا ہے اس وجہ سے کہ آپ کی کلاس میٹ کی بات ہے، آپ کو پتا ہے اس وجہ سے کہ آپ کی رشتے داری ہے، امانت ہے ہمارے، کسی کو ہم بتا نہیں سکتے، بتایا تو عیب نکالنے والی بات ہوگی، عیب تراشی کی بات ہوگی، چغل خوری کی بات ہوگی. شیعہ نہ چغل خور ہوگا، نہ عیب جو ہوگا، نہ لوگوں کے راز فاش کرنے والا ہوگا، امین ہوگا. بچوں میں یہ صفت شروع سے ڈالنی چاہیے. امام جب تشریف لائیں گے تو ہم سے جن چیزوں کے اوپر بیعت لیں گے ان پوائنٹس کو ذرا دیکھیں. کبھی وقت ملا تو انشاءاللہ نکات کو بیان کریں جس سے ایسا مسئلہ نہیں کیا ہے کہ ہم چوری نہیں کریں گے. امام زمانہ کا ساتھی, امام کا چاہنے والا, اللہم صلی علی محمد و علی محمد و عجل فرجہم.
امام
کی بات آتی ہے تو تو یہ امانت داری انتہائی اہم صفت ہے جس کو بچوں میں پیدا کرنا چاہیے. ابتدا سے کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارا بچہ کسی ایک چھوٹی سی چیز میں بھی خائن نہ ہو, کیونکہ اگر خیانت کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی بھی اس کا بھی حساب کتاب ہوگا. بس جیسے بچے اسکول جاتے ہیں, ربر ہے, شارپنر ہے, پینسل ہے, ان تمام چیزوں کے معاملے میں آپ کو دیکھنا چاہیے کہ بچے کے بیگ میں, پینسل باکس میں اگر کوئی چیز ایسی ہے جو اس کی اپنی نہیں تھی, کہاں سے آئی. انہیں بتائیں کہ ایک ایک چیز جو ہے وہ امانت داری کا حساب ہوگا. اللہ کی زمین سے بھی کچھ اٹھانا صحیح نہیں ہے. وہاں اسکول میں کوئی نہ کوئی ایسا کاؤنٹر, کوئی ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں پہنچا دیا جائے اس چیز کو جو ہماری نہیں ہے, وہ اس مالک تک پہنچ جائے گی. بس عزاداروں, آج کئی دنوں سے آپ فرش عذاب پر ہیں, 14 محرم الحرام آ گئی ہے. تذکرہ کروں گی تھوڑا سا مصائب کا, اس سے پہلے ایک نقطہ بیان کر دوں کہ کربلا کی تاریخ میں ہمیں خواتین کا کردار اتنا اہم نظر آتا ہے. بہت ساری ایسی عورتیں بھی ہیں جو یزیدی افواج کے ساتھ تھیں, ان کے شوہر ظالم تھے, اہل بیت کے دشمن تھے, لیکن انہوں نے بڑے کارنامے کیے. کیوں؟ کیونکہ ان کے دل میں ایمان تھا. اسی سورہ اثر کے مطابق وہ عمل صالح بھی بجا لے آئیں اور ایمان کی طاقت کی وجہ سے بخشوائی بھی جائیں. انہوں نے کوشش کی حق پر لانے کی, کوشش کی صحیح بات کو بیان کرنے کی, لیکن اگر کسی نے عمل نہیں کیا تو وہ جہنمی اور بدبخت ہوا. خالی وہ شخص جس نے امام حسین علیہ السلام کے سر کو کربلا سے لے کر گیا اور اپنے گھر کے اندر ایک تنور کے اندر رکھا. تنور میں سر امام حسین ہے, اور جب اپنی زوجہ سے گفتگو کرتا ہے تو بتاتا ہے کہ یزید کی فوج کو کامیابی ہو گئی, ابن زیاد نے انعام دینے کے لیے کہا ہے, اور میں نے سر حسین کو اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے. جیسے اس نے یہ سنا کہ حسین ابن علی مرتضیٰ کے بیٹے, فاطمہ زہرا کے بیٹے, رسول کے لخت جگر, نواسے رسول کا سر تم نے کاٹ لیا, اتنی مذمت کی اپنے شوہر کی کہ تم نے کیا غضب کیا, نہیں جانتے ہو کہ رسول اللہ اور علی کتنے ناراض ہوں گے, تم پر کیسا عذاب الہی نازل ہونے والا ہے. کہتی ہے دیکھو آج تک میں تمہارے ساتھ تھی, اب تمہارے ساتھ نہیں رہوں گی. پوری رات بیٹھ کر سر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ گریہ کیا. بیان کرتی ہے کہ مولا کے چہرے سے نور ساتے ہو رہا تھا. خالی کی زوجہ کہتی ہے کہ ساری رات مجھے بیویوں کی رونے کی صدایں آتی رہی. یقیناً فاطمہ زہرا بی بی خدیجہ لینے آئی ہوگی, اپنے بیٹے کے درخشندہ چہرے کو دیکھ کر بیان کر رہی ہوگی. سزاداروں, یہ سر کیا سفر کرتا ہے. اب یہاں اسی سر روانہ ہوا, ابن زیاد کے دربار میں آ گیا. راوی کہتا ہے کہ بیویوں کو اسیر بنا کر دربار ابن زیاد میں لایا گیا. ہمارا سلام ان مظلوموں پر, ان قیدیوں پر جو رسد بستاتے اور اتنی اذیتیں اٹھا رہے تھے. بی بی زینب نے دیکھا کہ ابن زیاد بار بار سر حسین کی بے حرمتی کرتا ہے, کبھی ڈنڈی چڑی مارتا ہے امام کے دندان پر, کبھی ظالم الذين ظلموا ايام القلب ينقلبون يا محمود بحق محمد يا علي بحق علي يا فاطر السماوات بحق فاطمه يا محسن بحق الحسن يا قديم الاحسان بحق الحسين يا الله يا الله يا الله پروردگار ہماری اس قلیل عبادت کو قبول فرما خداوند ہم سب کے گناہ نے کبیرہ اور صغیرہ کو اس فرش عزا کے تصدق میں بخش دے پروردگار بحق محمد و آل محمد امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما جب امام تشریف لائے تو ہمیں ان کے آوان و انصار میں سے قرار دینا پروردگار ہمیں ان کاموں سے نزدیک کر دے جن سے ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل ہو سکے ہمیں ان کاموں سے نفرت کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے ہمارے امام کے ظہور میں تاخیر ہو رہی ہے ہماری زندگی کے ہر لمحے کو ظہور امام زمانہ کی تیاری میں مصروف کر دے ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم صلی علی محمد و آل محمد
Yeah.